نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وانه لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يزرهم من خالفهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے. یہ ماہ مبارک ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے جن امور کا پابند بنایا ہے، ان میں ایک سال میں اس خاص ماہ مبارک کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں کہ اس پورے مہینے میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے حکم کے مطابق دن میں روزے رکھیں اور رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قرآن حکیم کی تلاوت میں مشغول رہیں. یہ ہمارا تربیت کا مہینہ ہے، تزکیہ کا مہینہ ہے، مہذب بنانے کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں ہماری نہ صرف روح کو پاکیزہ بنانے کا عمل کیا جاتا ہے، بلکہ اس رمضان المبارک کے بابرکت ایام اور بابرکت راتوں کے ذریعے سے ہمارے اجتماع کی، سوسائٹی کی تہذیب و تشکیل بھی کی جاتی ہے. انسان چونکہ ایک اجتماع میں رہتا ہے، تو جب تک کوئی اجتماع درست نہ ہو تو مسلمان درست نہیں ہو سکتا. مسلمان جہاں تک اس کی اپنی ذات کا معاملہ ہے، وہاں بھی اسے مہذب بننا ہے. جہاں تک اس کے خاندان کا معاملہ ہے، خاندانی اجتماعیت میں بھی ایک تہذیب یافتہ فیملی سسٹم میں رہنا ہے. کسی شہر کا یا ملک کا قومی سطح کا کوئی نظام وجود میں آنا ہے، تو وہ بھی اس قوم کے تمام افراد کی تہذیب سے عبارت ہے. وہ مہذب بنے، اور اسی طرح وہ مسلمان جو بین الاقوامی سطح پر مختلف ممالک اور علاقوں اور اقوام میں رہتے ہیں، تو بین الاقوامی نظام بھی انسانیت کا مہذب ہو. تو تہذیب انسانیت میں رمضان المبارک کا بڑا بنیادی کردار ہے. تہذیب اس لیے ضروری ہے کہ انسان میں اگر تہذیب نہ ہو تو وہ درندہ بن جاتا ہے، غیر مہذب انسان حیوانیت کی سطح پر اتر آتا ہے، انسانیت کا مقام نہیں پاتا، اس سے انس و محبت ختم ہو جاتی ہے، صفاکیت اور ظلم، بے انصافی اور انسان دشمنی جانوروں کی طرح اس میں پائی جاتی ہے، جبکہ ایک انسان اس میں تو انس ہوگا، ایک دوسرے سے محبت اور یگانگت ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اپنے خالق و مالک ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے، اس کے انعامات کا شکر ادا کرنے، اور اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کا تعلق قائم کرنے کے لیے انسان نے کردار ادا کرنا ہے۔ انسانیت نام ہی اس چیز کا ہے۔ غیر مہذب انسان انسانی معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ معاشرہ بھی غیر مہذب ہے کہ جس میں باقی انسانوں کے لیے عدل، امن اور معاشی خوشحالی نہ ہو، ان کی ضروریات پوری نہ ہو، انسان دوستی کا جذبہ نہ ہو، وہ بد تہذیب معاشرہ ہے، وہ جنگل کے قانون پر مبنی انسانی گروہ ہیں جو ایک دوسرے پر حملہ آور ہو کر انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، خود انسانیت کی قبر کھودتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر تو زیادہ ضروری ہے کہ انسان کی وہ تمام چیزیں جو اسے حیوان بناتی ہیں انہیں کنٹرول کیا جائے۔ انسانیت کی حیوانیت تب پیدا ہوتی ہے جب وہ ایک لمبی مدت تک صرف کھانے پینے اور شہوتیں پورا کرنے میں مگن رہے، کوئی اس پر روک ٹوک یا ڈسپلن نہ ہو، گو سال بھر میں مختلف اوقات میں نفلی روزے رکھے گئے ہیں، لیکن کم از کم ایک انسان سال بھر میں ایک ماہ اس حوالے سے مخصوص کرے کہ اس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، کھانے پینے کو ایک ڈسپلن میں لانا ہے، دوسرے انسانوں کی بھوک محسوس کرنی ہے، دوسرے انسانوں کے کام آنا ہے، ان کے ساتھ مواسات اور خیرخواہی کرنی ہے، اور جنسی خواہشات کو اسے کنٹرول کرنا ہے، تاکہ وہ صرف جانور بن کر نہ رہ جائے بلکہ ایک مہذب انسان بنے۔ اب تہذیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی نظریہ موجود ہو اور فکر موجود ہو جس پر فرد، قوم، ملک، گھر، قبیلہ اور بین الاقوامی معاشرہ، اس کی شیرازہ بندی کی جائے۔ کسی نظریے کا خود انسان پابند ہو، اپنے ہی طے کیے ہوئے ضابطے اور قوانین اور اجتماع سے متعلق امور کا اپنے آپ کو پابند بنائے، یہ تہذیب ہے۔ ایک خاندان ایک نظم و ضبط کے تحت وجود میں آئے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرے، اسی کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے، ماں باپ اولاد کے اور اولاد ماں باپ کے، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے، ایک محلے کے رہنے والے مہذب تبھی ہوں گے کہ جب وہ ایک ڈسپلن میں زندگی بسر کرنے کے عادی ہوں گے، ہر آدمی اپنی مرضی سے کام کرے بغیر کسی ڈسپلن کے تو وہ محلہ بدصورت ہوگا، کوئی سڑک پر کہیں تک قابض ہو گیا، کوئی کہیں سے سڑک میں سوراخ کر کے پائپ لگا کر پانی لے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بد تہذیب سوسائٹی گندگی کا جوہر بن جائے۔ کوئی ڈسپلن طے کریں گے کہ اس کے مطابق صفائی ہوگی، اس کے مطابق ضروریات لی جائیں گی، کوئی شہر ایک ڈسپلن کے تحت کام کرتا ہے، کوئی ملک اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کی سماجی زندگی مہذب تبھی ہوگی کہ جب اپنے لیے کوئی ایک نظریہ اور فکر پیش نظر رکھے کہ کس فکر اور نظریے پر وہ اپنے اجتماع کی شیرازہ بندی کرنا چاہتا ہے۔ بین الاقوامی دنیا میں انسانیت کی بقا کے نظریے پر اقوام عالم اپنا وجود رکھتی ہے، اگر تمام اقوام یا ان میں سے کچھ لوگ، کچھ اقوام انسانوں کے حقوق کو پامال کریں اور خود انسانیت کو ہی تباہ کرنے کے درپے ہوں تو وہ بین الاقوامی معاشرہ غیر مہذب ہے۔ خاص طور پر وہ ملک اور قوم، وہ لیڈرشپ اور قیادت جو دیگر اقوام اور دیگر انسانوں کے حقوق کو انسانی حقوق نہیں سمجھتی، اپنے لیے تو تمام انسانی حقوق اور کمزور اقوام کے لیے کوئی حق نہ ہو، تو غیر مہذب بین الاقوامی معاشرہ ہے۔ وہ اقوام غیر مہذب ہیں جو انسانیت کی تکلیف کے در پہ ہیں، انسانیت کو حقیر سمجھتی ہیں، خواہ وہ نسلی بنیادوں پر ہو، مذہبی بنیادوں پر ہو، سیاسی اور طاقت کی بنیاد پر ہو یا معاشی قوت کی بنیاد پر ہو۔ تو ہر درجے کی تہذیب کے لیے ایک نظریہ اور فکر ضروری ہے، فرد سے لے کر بین الاقوامیت تک۔ وہ نظریہ کیا ہے یہ متعین کرنا ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ جو نظریہ متعین کیا ہے انسانیت دوستی کا، انسانیت کی ترقی کا، اس کو پورا کرنے کے لیے تہذیب کا عمل یہ ہے کہ ایسا سسٹم وجود میں لایا جائے، ایسا آئین، قانون اور نظام عملاً وجود میں لایا جائے جو عدل اور انصاف کی بنیاد پر۔ جب تک کسی اجتماع کے تمام فریق حقوق حاصل کرنے کے حوالے سے مساوی عادلانہ نسبت نہیں رکھتے تو وہ غیر مہذب ہے۔ تو ایک آئینی فریم ورک، ایک قانون ان اقدار پر، ان ویلیوز پر جو کسی اجتماع نے اپنے لیے طے کی ہے، انسانیت کے لیے طے کیے ہیں تو انسانیت کے اساس پر، اس کے اساس پر ایک منصفانہ نظام جو تمام انسانوں میں بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، عادلانہ مساوات کے تحت کام کرے۔ تیسری بات یہ کہ ان تمام کے سیاسی حقوق، امن و امان کے، جان مال، عزت، آبرو کے تحفظ کے موجود ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان کے معاشی حقوق تمام انسانوں کے اطمینان بخش ہوں کسی سوسائٹی میں۔ تہذیب کے بنیادی اہداف یہ چار امور ہیں، اور ان کے متصادم جتنے بھی امور ہیں وہ غیر مہذب معاشرہ بناتے ہیں۔ غیر مہذب فرد، غیر مہذب خاندان، غیر مہذب قوم، غیر مہذب بین الاقوامی نظام۔ اب رمضان مبارک کی بنیادی جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر فریضہ طور پر عائد کیا گیا ہے، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ تم پر بھی بالکل اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں، کتیبہ علیکم الصیام کما کتیبہ علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے انبیاء، ان انبیاء کے جتنے امتی اور متبعین ہیں، جیسے ان پر روزے فرض کیے گئے تھے ایسے ہی تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یعنی یہ انسانیت کے ضمیر کی یکساں آواز ہے کہ ضمیر کی اس آواز کو پورا کرنے کے لیے روزے کا باقاعدہ نظام تم پر فرض کیا گیا ہے، یہ صرف مسلمانوں کی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت نہیں ہے، یہ پہلے سے انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے فرض کی گئی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بغیر انسان انسان نہیں بنتا، انسانیت مہذب نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نے تم پر بھی یہ روزے فرض کیے ہیں، اور کس لیے فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کی حقیقت میں یہ بات داخل ہے کہ اپنے نظریات، اپنا آئین و قانون، اپنی سیاست، اپنی معیشت، یہ چاروں دائرے، چاروں دائرے ان کا جائزہ لیا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون سا نظریہ صحیح ہے، آزادی کا یا غلامی کا، کون سا آئین اور قانون صحیح ہے، عادلانہ یا ظالمانہ، کون سا سیاسی نظام صحیح ہے، امن والا یا خوف دینے والا، کون سا معاشی نظام درست ہے، انسانیت کو اطمینان بخش وسائل فراہم کرنے والا یا اسے بھوکا رکھنے والا۔ روزے کے مقاصد بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، اور تقویٰ کی لازمی شرط جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، عدل اور ظلم میں، نیکی اور بدی میں، جتنے بھی امور ہیں ان میں فرق پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ معاشرہ اس کے بغیر مہذب نہیں ہوتا، نظریہ آزادی ہے یا نظریہ غلامی، اس لیے کہ جس معاشرے میں نظریہ غلامی رچ بس جائے وہ کبھی بھی مہذب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ غیر مہذب رہے گا۔ غلام آدمی غیر مہذب ہوتا ہے، ایسا غیر مہذب کہ جس کا نقشہ کھینچتے ہوئے خود قرآن پاک نے کہا کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ، ایسا غلام جو کسی دوسرے کا مملوک ہے، ایسا مملوک ہے کہ لا یقدر علی شیء، کوئی اپنے فیصلے کرنے کی قدرت اور صلاحیت نہیں رکھتا، اور وہ انسانیت پر بوجھ ہے، وہو کل علی مولاہ، وہ جس آقا کا بھی غلام ہے اس پر وہ ایک بوجھ ہے، مصیبت ہے، چاہے وہ مولا کوئی انسان ہو یا اپنا مولا اللہ میاں کو بنائے، لیکن کام نہ کرے، ہے غلام، اللہ کا غلام نہیں، اپنے جیسے کسی انسان کا غلام، تو وہ وکل علی مولاہ، ایسا بد نصیب ہے وہ کہ اینما یوجہ لا یاتی بخیر، وہ جدھر بھی متوجہ ہو جائے، سیاست میں، معیشت میں، سماج میں، اپنے گھر کی تعمیر و تشکیل میں، اپنی ذات میں، یہی جو چاروں پہلو ہیں، ان میں جدھر بھی متوجہ ہو جائے لا یاتی بخیر، خیر کی بات اس سے نہیں نکلے گی، ہمیشہ شر کی بات نکلے گی، کیونکہ جب صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، اپنے کام خود کر نہیں سکتا، اس کے جتنے بھی کام ہے وہ جس کی کٹھ پتلی ہے، جس کا وہ مملوک ہے، اس کے احکامات پر کرے گا، وہ کہے گا اٹھ جاؤ، اٹھ گیا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، وہ کہے گا یہ پہنو، یہ کھاؤ، یہ پیو۔ تو جب اس کی ساری زندگی کے تمام اعمال اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہے، مالک کی مرضی سے، ایسا سیاسی نظام بناؤ، ایسا معاشی نظام بناؤ، ایسی عدالت بناؤ، ایسی پارلیمنٹ بناؤ، اینما یوجہ ہو، وہ جمہوریت کا ڈرامہ رچائے، وہ بادشاہت کا ڈرامہ رچائے، وہ خلافت کا عنوان اختیار کرے، وہ اسلام کا ٹائٹل استعمال کرے، یا کسی عمارت کا ٹائٹل استعمال کرے، اگر غلام ہے، عبدن مملوک ہے۔ اور مملوکیت کی سب سے بڑی دلیل معاشی غلامی ہوتی ہے۔ کھانے پینے کے لیے اپنے اندر صلاحیت نہیں ہے تو ظاہر ہے کسی کو تو کوئی تو کھلائے گا نا، جو کھلائے گا وہ کام بھی لے گا، معاشی بھوک ہے، معاشی افلاس ہے۔ لا یاتی بخیر، کوئی خیر کی بات اس میں سے نہیں نکلے گی، ہمیشہ شر کی بات نکلے گی۔ اور اللہ نے فرمایا اس کے مقابلے میں وہ انسان کہ ومن یامر بالعدل، ایک دوسری طرف وہ انسان ہے جو آزاد ہے، خود مختار ہے، اور عدل کی بنیاد پر اپنا آئین اور قانون اور سیاست اور معیشت بنائے ہوئے ہیں۔ حل یستوی ہوا، کیا یہ اور وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف غلام ملک، غلام قوم، غلام گھر، غلام فرد، اور ایک طرف آزاد قوم، آزاد فرد، آزاد معاشرہ۔ اللہ نے پوچھا کہ کیا دونوں برابر ہیں؟ هل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل، کیا یہ غلام اور یہ آدمی جو آزادی کی بنیاد پر اپنا عدل کا نظام قائم کیے ہوئے ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کامن سینس کی بات ہے کہ نہیں؟ جو آزاد ہے، جو عدل پر اپنا معاشرہ اور نظام بنائے ہوئے ہے، وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا اس غلام کے جو جدھر بھی توجہ کرتا ہے اور خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات۔ تو تقویٰ کے نتیجے میں ایک تو یہ کہ مسلمان میں یہ فرق پیدا ہو جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، غلامی صحیح ہے یا آزادی صحیح ہے، اور پھر یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ غلامی ہے یا آزادی ہے۔ جو ظاہری غلامی ہے وہ تو سب کو نظر آتی ہے، اور جو ظاہری آزادی ہے وہ بھی سب کو نظر آتی ہے، لیکن ایسی نام نہاد آزادی جس میں غلامی چھپی ہوئی ہو، وہیں تو فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو میرے سامنے ملمہ کاری کے ساتھ بظاہر آزادی کا ڈھونگ رچایا گیا ہے، کیا یہ حقیقی آزادی ہے یا حقیقی غلامی ہے؟ تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ انسان میں یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے فرض کیا کہ تم حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کر سکو۔ اسی طریقے سے جو آئین، قانون اور سسٹم بنایا گیا ہے، کیا وہ عدل پر مبنی ہے اور آزاد لوگوں نے بنایا ہے، یا وہ ظلم پر مبنی ہے اور غلام لوگوں نے بنایا ہے، غلامی کے طور پر مسلط کیا ہے؟ تو رمضان کا روزہ یہ فرق پیدا کرتا ہے انسان میں، حق و باطل میں، کہ حقیقی عدل و انصاف اور ظاہری عدل کا نام عدلیہ اور ظلم کا نظام قائم کرنے کا عمل ہو، ان دونوں کے درمیان فرق کرنا، یہ صلاحیت روزے کے ذریعے سے انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ تیسرے یہ کہ جو کچھ گرد و پیش میں انسانی سماج کی تہذیب سے متعلق بنیادی امر سیاسی حوالے سے امن و امان قائم کرنے کا ہے۔ کیا اس روزے کے نتیجے میں یہ شعور پیدا ہوا کہ واقعی جسے امن کہا گیا ہے وہ امن ہے یا خوف ہے؟ جبر کے بلبوتے پر تمام کو خاموش کرا دیا گیا، نام اس کا سیاست، نام اس کا لا اینڈ آرڈر، نام اس کا امن و امان کا قیام، لیکن خاموشی ہے تو ایسی خاموشی، ایسا سناٹا تو قبرستان میں بھی ہوتا ہے۔ ایسا امن کبھی قبرستان میں مردوں کو لڑتے دیکھا ہے؟ کوئی نہیں۔ امن، بڑا امن ہوتا ہے دن رات۔ تو ایسے ہی کسی قبرستان کے امن کی طرح کا امن ہے کسی جبر کے بل بوتے پر، یا واقعی زندہ انسان جو ایک ڈسپلن میں رہ کر اپنے اپنے حقوق حاصل کرتے ہوئے ایک دوسرے کی جان مال، عزت آبرو کے تحفظ کے لیے کردار ادا کر رہے ہو، یہ حقیقی امن ہے، یہ حقیقی سیاست، یہ صحیح سیاسی نظام۔ تو تقویٰ میں تیسری بات، کسی سوسائٹی میں تہذیب کے حوالے سے، امن کی تہذیب کے حوالے سے، امن اور بد امنی جو حقیقی نوعیت ہے، اس کے مطابق فرق پیدا کرنا کہ حقیقی امن کیا ہے اور خوف کیا ہے، ظالمانہ سیاسی نظام کیا ہے اور عادلانہ نظام کیا ہے، یہ فرق و امتیاز پیدا کرنا، یہ ضرورت ہے۔ چوتھی بات، تقویٰ کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانی معاشرے کی جو معاشی ضرورت، اقتصادی وسائل ہیں، ان کی تقسیم منصفانہ ہے اور ہر فرد معاشی حوالے سے مطمئن زندگی بسر کر رہا ہے، یہ حق۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باطل ہے۔ تو روزے کے نتیجے میں، اب روزے شروع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ منگل کو پہلا روزہ ہو جائے گا، تو اس روزے رکھنے سے پہلے ہمیں یہ عزم کرنا کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح اور سچا نظریہ کیا ہے، جھوٹا اور غلامی کا نظریہ کیا ہے، جسے آزادی کہا گیا ہے کیا وہ حقیقی غلامی ہے، جسے عدل کہا گیا ہے کیا وہ حقیقی ظلم ہے، کیا جسے سیاسی امن کہا گیا ہے وہ بد امنی کا سیاسی نظام ہے، کیا جسے معاشی اور اقتصادی خوشحالی کا اعلان کیا گیا ہے، دودھ شہد کی نہریں بہنے کا بلند بانگ دعویٰ کیا گیا ہے، کیا یہ حقیقی ہے یا یہ غلامی پر مبنی ہے، بھیک مانگنے پر مبنی؟ یہ تجزیہ کرنا، فرق پیدا کرنا۔ اور پھر پیران پیر فرماتے ہیں کہ جب یہ حق و باطل میں فرق پیدا ہو جائے، یہ شعور پیدا ہو جائے، تو پھر ضرورت ہے کہ جو حق ہے، جو عدل ہے، جو حقیقی سیاسی امن ہے، جو حقیقی معاشی اطمینان ہے، اس کو معاشروں میں، فرد میں، خاندان میں، سوسائٹی میں پیدا کرنے کے لیے جہاد کرنا، جدوجہد کرنا، ہر پہلو سے جہاد کرنا، قلم سے، علم سے، طاقت سے، قوت سے، اجتماعیت سے، ہر طرح کی طاقت کا استعمال کرنا۔ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ، پوری وہ طاقت اور قوت استعمال کرنا کہ جس کے ذریعے سے ان چاروں شعبوں میں جو حق ہے اس کا نظام قائم ہو، اور پوری طاقت اور قوت استعمال کرنا کہ جو ان چاروں دائروں میں انسانوں کو مہذب بنانے کے عمل ہیں، غلامی ہے، ظلم ہے، بد امنی ہے، معاشی بدحالی، اس کے ختم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا، تقویٰ کے مفہوم میں یہ دوسری بات بھی شامل. اور تیسری بات فرمائی کہ یہ تمام کام مسلمان جماعت دنیاوی کسی مفاد اور لالچ کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، انسانیت کی خدمت کی نیت سے کرے. نہ یہ کہ انسانیت کے یہ کام، مہذب بنانے کا یہ عمل کسی خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی اور کسی ظاہری شعبدہ بازی کے تحت کیا جائے، بلکہ خدمت انسانیت، تہذیب انسانیت اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کو ترقی دینے کے لیے. اور اگر یہ نیت ہوگی تو وہ میرٹ پر کام کرے گا، اور اگر بدنیتی ہو تو بدنیت کوئی فرد بھی ہو تو اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، بدنیت کوئی فیملی لیڈر ہو تو فیملی کو بھی تباہ کرتا ہے، بدنیت کسی شہر کا حاکم ہو تو شہر کو تباہ کر دیتا ہے، کسی ملک کا حکمران بدنیت ہو، بین الاقوامی ڈھانچہ بدنیتی پر استوار کیا گیا ہو، اقوام متحدہ کا فریم ورک، آئینی ڈھانچہ، قانونی نظام اگر بدنیتی پر مبنی ہے، بڑا خوشنما نام ہے کہ اقوام عالم کا ایک فورم ہے، بڑا خوشنما نام ہے کہ ایک پاک لوگوں کا ملک بنایا گیا ہے، بڑا خوشنما نام ہے کسی شہر یا صوبے کی سربراہی اور اس کی حدود بندی کرنے کا، بڑا خوبصورت عنوان ہے کہ ایک فیملی خاندانی نظام وجود میں آیا ہے، بڑا خوبصورت عنوان ہے ایک فرد کا کہ بڑا نمازی، حاجی، روزے دار، عبادت گزار ہے، بڑا بیبا آدمی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر بدنیتی تمام جگہوں پر پائی جائے تو تہذیب کے بجائے بد تہذیبی پیدا ہوگی، فتنے پیدا ہوتے. صرف یہ فخر کافی نہیں کہ ہم نے نعرہ جو لگایا تھا وہ حق کا لگایا تھا، عدل کا لگایا تھا، امن کا لگایا تھا، معاشی خوشحالی کا لگایا تھا، نہیں، اس کے ساتھ نیت یا بدنیتی کا کس سے پتہ چلے گا؟ کسی کی نیت چیر کر تو نہیں دیکھی جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا تھا، ہلا شققت قلبہ، ایک جہاد کے دوران ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے باوجود بھی معاذ بن جبل نے وار کر کے اس کو قتل کر دیا. صحابہ نے آ کر شکایت لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر لشکر ہے معاذ، لشکر کے ان کے امیر کے ماتحت بندہ آ کر بتلا رہا ہے کہ معاذ نے یہ کام کیا. ایک تو سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ جس درجے کی اجتماعیت پیدا ہوتی ہے نا، تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا خبردار کسی کو میری بات بتلائی، پتہ نہ چلے کیا حرکت ہوئی ہے، چھپا کر رکھتا ہے. معاذ کی جب شکایت لگائی تو حضور نے پوچھا، معاذ تو نے اسے قتل کر دیا، اس نے کلمہ پڑھا تھا. معاذ نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. تو آپ نے پوچھا، ہلا شققت قلبہ، تو نے دل چیر کر دیکھا تھا کہ نیت صحیح تھی یا غلط تھی؟ کلمہ پڑھ لیا، بات ختم، مسلمان. بد نیتی کے بھی باقاعدہ امور دنیا بھر کی عدالتوں میں طے شدہ ہیں کہ کس کی بنیاد پر یہ بد نیتی قرار پائے گی. جج بدنیت ہو تو الگ بات ہے، ورنہ قانون امور تو ہے نا کہ جسے پتہ چلے گا کہ کیا جو جس نیت کا اظہار کیا جا رہا ہے عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں، عمل اس کے خلاف ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیت کیا ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری یہ مملکت خداداد پاکستان رمضان المبارک میں بنا تھا، تو بڑا برکت والا مہینہ ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، اس لیے کہ رمضان میں بنا ہے، یہ مقدمہ ہے۔ لیکن اگر خود پاکستانی بدنیتی پر مبنی کام کریں، اسے پاک بنانے کے بجائے ناپاک کرنے کا ہر جتن کریں، تو تمہاری بدعمالی کی کوئی سزا نہیں ہے، جبکہ ایک تجربہ ہو چکا ہے کہ تم پاکستان کا آدھے سے زیادہ حصہ توڑ چکے ہو۔ رمضان میں بنا تھا تو پھر یہ 1970-71 میں کیوں ٹوٹ گیا؟ وہاں برکت نہیں تھی رمضان کی؟ کیا قادیانی لیڈر جو تمہارا وزیر خارجہ تھا وہ بدنیت نہیں تھا؟ اس کی بدنیت ہی اس سے آیا نہیں کہ اس کی جھوٹی نبوت قادیان کو اور گرداسپور کو انڈیا میں شامل کرنے کے لیے اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرتی ہے، اور پاکستان میں آ کر وہ یہاں کا وزیر خارجہ بنتا ہے، پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر پاکستان کا وزیر خارجہ کس نے بنایا؟ بدنیت نہیں تھا، اس لیے کہ تمہیں یہ اختیار نہیں تھا کہ تمہارا وزیر خارجہ کون ہو، تمہیں جہیز میں اور تحفے میں برطانوی اعلی کار قوتوں کا نمائندہ جی، جسے 1934 میں سر میاں فضل حسین جو وزیر اعلیٰ بنایا گیا بعد میں 36 کے الیکشن کے بعد، اس کی جگہ پر انگریز سامراج کی بنی ہوئی لیجسلیٹو کونسل کا رکن بنایا گیا تھا۔ کس نے بنایا تھا؟ انگریز، جو پاکستان بننے سے پہلے تمام انگریزوں کے مفادات کا محافظ رہا، وہ آپ کو تحفے میں کیا ہے؟ وزیر خارجہ دے دیا۔ کیا تمہارا پہلا وزیر خزانہ بدنیت نہیں تھا؟ ایک آزاد اسلامی ملک کے نعرہ 27 رمضان المبارک کو بننے والے ملک کا پہلا وزیر خزانہ امریکہ سے تربیت حاصل کر کے آتا ہے، 6 مہینے سال پہلے، تو اس کی بدنیتی کے اثرات آج تک نہیں ہیں؟ آپ بتائیے آپ کی بنانے والوں کی کون سی لسٹ ایسی ہے جو براہ راست انگریز سامراج نے آپ کو تحفے پر نہ دی ہو؟ پھر دنیا بھر میں غلامی آپ کے مقدر میں، جو 200 سال سے تمہیں عذاب کے طور پر اللہ نے تم پر مسلط کی تھی، 1947 میں غلام قوم ملک، اس کا سودا ایک مالک سے دوسرے مالک کی طرف منتقل ہو گیا، بس کیا فرق؟ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ شعور تو ہونا چاہیے تھا کہ یہ قبضہ ایک غلام کا ایک مالک سے دوسرے مالک کی طرف جا رہا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پہلا مالک بھی دوسرے مالک کا غلام بن گیا، اس کے جتنے بھی اثاثے تھے اس کا بھی وہ مالک بن گیا، بازو مروڑ کر جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کو امریکہ نے بازو مروڑ کر اپنے مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اگست 1941 سے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ رمضان المبارک جو شعور کا مہینہ تھا، جو حق و باطل میں تمیز کا مہینہ تھا، وہ حق و باطل کو گدلانے کا مہینہ بن گیا، جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹا میڈیا، اور جو متقی لوگ، صحیح نیت والے لوگ، جنہوں نے اس حقیقت کو واشگاف کیا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ تم ایک کی غلامی سے نکل کر دوسرے کی غلامی میں جا رہے ہو، نام اسلام کا استعمال کیا گیا، تمہاری آزادی سلب کی جا رہی ہے، آسمان سے گرو گے اور کھجور میں اٹک رہے ہو، غلامی، بد امنی اور نہ ختم ہونے والی ایک معاشی استحصالی زندگی کی طرف تم جا رہے ہو، وہ جاگیردار، وہ وڈیرے، وہ مراد یافتہ طبقات جو انگریز کے وفادار اور ٹوڈی تھے، وہ تم پر مسلط ہو رہے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ گورے کے بجائے کالے آ رہے ہیں، تمہارے اپنے ہی بھائی بند تم پر آ رہے ہیں، اور یقیناً پارٹیشن آف انڈیا کا وہ بنیادی ایگریمنٹ جس پر دستخط ہوئے ہیں وہ آج کسی کے سامنے نہیں ہے مکمل طور پر، کیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ملک غلام رہیں گے؟ جیسے اب وہ افریقہ کے 15 ملکوں کا فرانس کے حوالے سے ایک خاتون انکشاف کر رہی ہے کہ آزادی لینی ہے تو اسی نوآبادیاتی نظام کے تحت ہوگی، بظاہر تم آزاد ہوگے لیکن یہ ہماری شرائط تمہیں ماننا ہو، یہی معاہدہ آپ کا انڈیا کا اس خطے کے ملکوں کا، سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر لڑی، مکہ فتح کیا، قرآن کا نزول ہوا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ جو حق و باطل کو پیدا کرنے کے، فرق پیدا کرنے کے لیے اگلی آیت میں واضح کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہدایت کیا ہے کہ دو راستے سامنے کھڑے ہوں، ایک صحیح راستہ ہے ایک غلط راستہ ہے، ہدایت یہ ہے کہ آپ کو سیدھے راستے کا بتا دیا، جبر نہیں، پھر تو امتحان ہی نہیں، نہ سزا و جزا ہے کہ اگر جبر کر کے سیدھے راستے پر لے جانا ہے، ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھا دینا، ھدی للناس، اور پھر بینات، راستہ دکھایا ہوا چھوٹی سی کسی پلیٹ پر ہو جو پڑھی نہ جا رہی ہو یا بہت خفیہ سے ہو، نہیں، بینات من الہدا، اتنا موٹا موٹا لکھ کر وضاحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ، راستہ ہدایت کا راستہ بین طور پر بالکل واضح، بڑے بڑے بورڈ لگا کر بتایا تھا کہ یہ راستہ سامراج کی طرف جاتا ہے، قیصر و کسریٰ کی طرف جاتا ہے، ابو جہل کی طرف جاتا ہے، صحیح راستہ نہیں ہے، بینات من الہدا، اور والفرقان، اور فرق کرنے کے لیے حق اور باطل میں تین کام قرآن کے بیان کیے ہیں اللہ نے، ھدی للناس ہے، بینات من الہدا ہے، اور والفرقان بھی، یہ تین چیزیں بالکل واضح طور پر، کیا ملک بنانے سے پہلے متقی لوگوں نے یہ تینوں باتیں تم پر حجت تمام نہیں کی تھی؟ متقین نے، لعلکم تتقون، لیکن بدنیتی، اسلام کا نام استعمال کرنا، جمہوریت کا ڈرامہ رچانا، عدلیہ کی شکل و شباہت پیدا کرنا، پارلیمنٹ کا نمونہ بنانا، بظاہر بڑے خوبصورت اور خوشنما نام، ان خوشنما ناموں میں سے حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور پچھلے 75-76 سالوں سے جو محققین علماء متقین ہیں انہوں نے کھلے طور پر بینات من الہدا وضاحت کی ہے کہ کس راستے پر تم چل رہے ہو، ایک بڑا اسلامی لیڈر آج لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے لیڈروں کے سامنے کہتا ہے کہ اس پارلیمنٹ جو عوامی جمہوریت کی بنیاد پر بننی چاہیے تھی وہ اگر مخصوص طبقوں کے مفادات کی بنیاد پر ان کے منتخب کردہ لوگوں پر ہو تو پارلیمنٹ پارلیمنٹ نہیں ہے، جمہوریت سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ عجیب بات ہے، دھاندلی زدہ اسمبلی، فراڈ ہوا اسمبلی میں، اور پھر اسمبلی کا حلف اٹھا کر آج بھاشن دے رہے ہیں مذہبی لوگوں کو۔ کیا اس طرح کے انتخابات 1970 کے نہیں ہوئے تھے؟ ثبوت موجود ہے۔ ایک طرف 160 ممبران اسمبلی رکھنے والی پارٹی ہے اور ایک طرف 81 ممبران کی ہے۔ حکومت کسے دی گئی؟ 81 ممبران والوں، جن کی مرضی تھی انہوں نے دی۔ یہ آج کوئی نیا کام ہوا ہے؟ اور دور کی سیاسی نظر، دینی نظر، تقویٰ والی نظر رکھنے والوں نے اسی وقت ہی 1974-75 میں پہچان لیا تھا۔ یہ پارلیمانی سیاست کے نام پر جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، سلیل کی اختیار کر لی تھی۔ اب 50 سال 60 سال مذہبی طبقے کو گمراہ کر کے، شیخ الہند کی جماعت کو ڈی ٹریک کر کے، آج کہا جا رہا ہے اس جمہوریت پر کون اعتماد کرے گا؟ یہ اعتماد تو پہلے سے دن سے نہیں تھا۔ ابھی انہی کے رسالے میں یہ چھپا ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر مولانا شبیر احمد عثمانی کے دستور ساز اسمبلی کے ممبر بننے سے لے کر ہماری جو پارلیمانی تاریخ رہی اس میں کیا کیا ہم نے، شکوار ایک ایک چیز بیان کی ہے۔ اور ہر مرحلے پر یہاں کے جو پارلیمنٹ کے اصل کرتا دھرتا تھے انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لہرانے والے مولوی کی بات نہیں مانی، ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اس مذہبی لوگوں کی بھی نہیں جو تمہارے سے تو کئی زیادہ طاقتور تھے، بہت زیادہ مؤثر تھے، ان کی وجہ سے تو وہ جیتے تھے، استعمال کیا اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ 51 کے الیکشن میں یہ نہیں ہوا، 62 کے الیکشن میں یہ نہیں ہوا، 70 کے الیکشن میں یہ نہیں ہوا۔ 3 دفعہ ڈسنے کے باوجود بھی تم اسی نام نہاد جھوٹی پارلیمنٹ میں مفادات اٹھاتے رہے اور اب کہتے اس جمہوریت پر کس کا اعتماد ہوگا؟ بھائی یہ اعتماد پہلے کیسے تھا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے حقیقی بنیادی امور کو نظر انداز کر کے خواہشات کی بنیاد پر کام کرنا، کیسی بدنصیب قوم ہے کہ جس کے تمام لیڈر اب تک 76 سالوں میں جو بھی تمہارے لیے حکمران بن کر آئے ہیں ان پر کرپشن کا، لوٹ مار کا، ہاں جی قومی وسائل کو تباہ و برباد کرنے کا، ریاست کو نقصان پہنچانے کا، اقوام کو نقصان پہنچانے کا وہ بھیانک کردار ان کے ساتھ چپکا ہوا ہے، پھر بھی انہیں کو کیا ہے حکمران منتخب کرتے ہیں۔ دنیا کے مہذب ملکوں میں جس لیڈر پر کوئی الزام لگ جائے چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو وہ ریزائن کر جاتا ہے، کہتا نہیں میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھوں۔ لیکن یہاں ماشاءاللہ 76 سالوں سے جتنے مرضی الزام لگ جائے چکنے گھڑے فوراً حلف اٹھانے کے لیے آ جائے۔ آج جو حکمران بن رہے ہیں آپ کے، کون سا دنیا کا ایسا الزام ہے جو ان کے اوپر نہ ہو؟ دنیا کی ممالک میں کرپشن کے کیسز میں آپ کے ملک کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ یہ فلانا کرپٹ آدمی تھا، اتنی دفعہ وزیر اعظم بنا اور اتنی دفعہ صدر بن رہا ہے، اتنی دفعہ یہ کیا ہے فلاں فلاں عہدے پر رہا ہے، جس کو کرپشن کی تمثیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں قوم کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو تمہیں غلام رکھنے والا بین الاقوامی نظام ہے، آئی ایم ایف کا آج بیان چھپا ہے کہ جیسے ہی کابینہ پہلی حلف اٹھائے گی، آئی ایم ایف کا وفد پہلے مرحلے میں جہاز سے کیا ہے اسلام آباد پہنچ جائے گا تمہیں باندھنے کے لیے، جی مذاکرات کے لیے۔ یعنی وہ قوتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو رمضان المبارک میں تمہاری کابینہ، جس کو آئینی اور قانونی طور پر ملک کی قسمت سے کھیلنے کا اختیار ہے، اس کو اپنے پنجہ استبداد میں پکڑنے کے لیے اور اس سے اپنے مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے وہ آ رہی۔ تو جس کی معیشت غلام، جس کی سیاست غلام، جس کا سماج غلام، جس کا نظریہ غلام، جس کا آئین اور قانون غلام، اس معاشرے میں رمضان تقویٰ پیدا کرے گا یا تقویٰ کی ضد پیدا کرے گا؟ جی کہا جاتا ہے کہ جی آئین نے ملک کے تمام لوگوں کو جوڑ رکھا ہے، اگر لوگوں کا اعتماد آئین سے ختم ہو گیا تو خدا نخواستہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ آئین پچھلے 13 مہینے میں کتنی دفعہ آئین ٹوٹا ہے؟ 90 دن میں الیکشن کرانے تھے، ہوئے؟ آئین میں لکھا ہے 10 سال کے اندر اردو زبان نافذ ہوگی، ہوئی؟ آئین میں لکھا ہے 10 سال میں سود ختم ہو جائے گا، ہوا؟ جب سے آئین بنا ہے کتنی دفعہ ٹوٹ چکا ہے؟ آئین پر اعتماد تب ہوگا کہ جب ایک مولانا صاحب کو عہدہ مل جائے، اس کی پارٹی کو مفادات حاصل ہو جائے، تب آئین پر اعتماد ہوگا۔ بھائی جن کے لیے ملک بنا اور جن کی وجہ سے یہ ملک قائم ہے، اصل تو کیا ہے؟ وہ ہے نا، ان کی مرضی تمہیں رکھے یا نہ رکھے، جب چاہے استعمال کر لے، جب چاہے نکال دے۔ جب تک یہ حقیقت منکشف نہیں ہوتی، اس وقت تک حقائق تک رسائی نہیں ہے، صحیح راستہ سامنے نہیں ہے، فرقان نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہدایت حاصل کرنے، فرق پیدا کرنے، حق و باطل کے درمیان فرقان کے طور پر، اور جو کھلی آنکھوں سے ہدایت ہے اس کو پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اگر یہ نہیں کیا تو ایک رسم ہے۔ تو آج ضرورت ہے کہ یہ جو اب اگلا رمضان آ رہا ہے، شعور کی آنکھیں کھولے، حقائق کے تناظر میں دیکھیں کہ کیا ایک ہم مہذب معاشرہ ہیں یا غیر مہذب معاشرہ ہے، غلام معاشرہ ہے یا ایک آزاد معاشرہ ہے، عدل و انصاف پر مبنی آئینی اور قانونی فریم ورک میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دنیا کی قوموں میں آئین جس پر حلف اٹھایا جاتا ہے اس کے لفظ لفظ کی پاسداری کی جاتی ہے، اور تو اور جس امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک مقررہ تاریخ کو 4 سال بعد الیکشن ہو، اسی تاریخ کو ہوتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا تمہارے سے زیادہ ترقی یافتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو پھر ترقی اس میں بھی ہونی چاہیے نا کہ جی نومبر کے مہینے میں الیکشن نہ کرائیں، 20 جنوری کو نیا آنے والا صدر حلف نہ اٹھائے، لفظ بلفظ۔ اور یہاں تمہارے ہاں آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اسی آئین میں لکھ دیا گیا کہ اگر کوئی کام وقت پر نہ ہو تو بعد میں جب بھی ہو جائے تو تب بھی ہو تو گیا نا، اس کو جسٹیفائی کر دیا جائے۔ یہ عجیب تماشا ہے، جب یہ لکھ دیا گیا کہ جب تک اس آئین کی روشنی میں پروسیجر اور ایکٹس نہیں بنتے، اس وقت تک جو انگریزوں کے بنائے ہوئے غلامی کے زمانے کے ایکٹ ہیں وہ نافذ العمل رہیں گے، تو پھر آئین کی کیا حیثیت؟ یہ تو پہلے بھی تھا، تو کس آئین کی بات کرتے ہو؟ کس دستور کی بات کرتے ہو؟ شعور کا مہینہ ہے رمضان، کے روزے ایک مسلمان کھلی آنکھوں سے رکھے۔ رمضان کا مہینہ نشے کا مہینہ نہیں ہے کہ خوب کھاؤ پیو اور سوتے رہو اور غفلت کی حالت میں رہو، آنکھیں کھول کر شعور کی اساس پر قرآن کا پیغام سمجھو، رمضان کا پیغام سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک